دار عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرات، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف، پانی، دم کیا ہوا پانی وغیرہ پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر کھانا پینا سامنے آ گیا اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو صرف کھانے پینے کے لیے نیت نہیں کر سکتے. ہاں ثواب کے لیے اب بھی کر لیجئے، کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیجئے، اب چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے، سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 سنہ ہجری کے ماہ جمادی الاخری کی 11 تاریخ مدنی چینل کے اسکرین پر جگمگا رہی ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدنی مذاکرہ سننے کے لیے کثیر عاشقان رسول جمع. الحمدللہ مدنی چینل پر بھی ریلے کا سلسلہ اور مزید بھی مختلف مقامات پر جمع ہو کر عاشقان رسول کے دیکھنے کی ترکیب ہے. مرحبا. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواباب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. زیاد درود و سلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دنوں رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق کہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عبد الرحمن اتاری ہے. میرا اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کسی کو شیطان کہنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
کسی کو شیطان کہنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ واقعی جو شیطان ہے وہ کا شرارتی کو بھی شیطان بولتے ہیں، تو اس طرح وہ ہے ایک مسلمان کی توہین، اس کا دل تو دکھے گا اس سے، تو اس سے گناہگار تو ہوگا، تو اس سے بچنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ظہیر احمد اتاری ٹنڈا محمد خان سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اللہ سنت سے سوال ہے کہ قرآن پاک اگر کسی کو تحفہ دینا ہو تو جو قرآن پاک میں سجدے ہوتے ہیں تو اگر وہ سجدے نہ کیے جائے تو کیا وہ قرآن پاک کا تحفہ قبول ہوگا کہ نہیں؟
قرآن کریم کسی کو تحفے میں، یعنی نسخہ قرآن کریم کا دیا تو ثواب تو ملے گا اس میں سجدوں کا، تو جب آئے تھے سجدہ پڑھنے سننے کے جو بھی اس کے مسائل ہیں اس کے حساب سے جب سجدہ کسی پر واجب ہوگا تب اس کو سجدہ کرنا ہوگا. اب جس کو ہم نے قرآن کریم دیا تو وہ سجدہ نہیں کرتا تو یہ اس کا میٹر ہے، واجب ہونے کے باوجود نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا. تو یہ تو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله تعالی علی محمد. اگر یہ اس طرح سے سوال ہو کہ کسی نے تلاوت قرآن کیا، پورا قرآن پڑھا اور اس میں جو آیت سجدہ اس نے پڑھی اس نے سجدے نہیں کیے، تو کیا اب یہ قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے یہ کسی کو تحفے میں دے سکتا ہے؟
اس پر سجدے کا واجب جو ہے نا وہ باقی ہے اور اس کا وقت عمر بھر ہے. اب تلاوت کا ثواب تو اس کو ملے گا جب تک سجدہ نہیں کیا، ویسے کوئی روایت میں نے نہیں پڑھی کہ اس کو تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملے گا. جب اس کو ثواب ملا تو عیسیٰ علیہ ثواب بھی کر سکتا ہے. اور سجدے اگر نہیں کرے گا واجب ہونے کے باوجود کبھی بھی نہیں کرے گا تو ظاہر گناہگار ہوگا.
کاغذ بنانے میں مندرجہ ذیل عمل کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے درخت کو کاٹ کر فیکٹری میں پہنچایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی چھال اتاری جاتی ہے، اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور ان کو پیس کر برادہ بنایا جاتا ہے. اس برادے کو فلٹر کر کے صاف کیا جاتا ہے. اس برادے کا ایک گودا بنایا جاتا ہے. اس گودے کو مختلف کیمیکل سے گزار کر اسکریننگ اور صفائی کے عمل سے گزارا جاتا ہے. اس صاف ہوئے مواد کو مشین میں ڈال کر شیٹ کی شکل دی جاتی ہے. آخر میں اس شیٹ کو پیپر بنانے والی مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جو اس شیٹ کو مکمل سکھا کر بڑے بڑے رول بنا دیتی ہے جس کو مختلف سائز میں کاٹ کر مطلوبہ کاغذ حاصل کیا جاتا ہے.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دور جدید میں نئے طرز کی جدید مشینری اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کاغذ بنایا جاتا ہے، جبکہ پہلے کے دور میں کاغذ کی پیداوار حاصل کرنا بہت مشکل تھا. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پہلے کے دور میں کاغذ کی پیداوار کس طرح کی جاتی تھی، جبکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی اور اس وقت کے لوگ کاغذ کی تعظیم بھی کیا کرتے تھے، تو کیا ہمیں بھی کاغذ کی تعظیم کرنی چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
شروع میں تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن میں کافی دشواریاں تھیں، پھر آہستہ 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 آسانیاں ہوتی چلی گئی، ترقیوں کا دور ہے. تو اسی طرح کاغذ میں بھی ظاہر ہے پہلے تو بہت ہی مشکلات، ایک دور تھا کہ کاغذ تھا ہی نہیں، لیکن لکھنے پڑھنے کا سلسلہ ان دنوں بھی ہوتا تھا. درختوں کے چھلکے وغیرہ پر، پتوں پر وہ لکھا کرتے تھے لوگ، ہڈیوں پر، اونٹ کی ہڈی بڑی چوڑی ہوتی ہے تو جو چوڑی ہڈی ہوتی ہے اس پر. خیر، تو پھر یہ کہ اب کاغذ کی ترقی ہو گئی، کاغذ کی تعظیم تو پہلے بھی تھی اور اب بھی موجود ہے، کرنی چاہیے، کیونکہ کاغذ پر قرآن و حدیث لکھا جاتا ہے، شرعی مسائل لکھے جاتے ہیں، اللہ اور رسول کے مبارک نام لکھے جاتے ہیں. تو جو کاغذ لکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس کی تعظیم ہے، ٹیشو پیپر کی وہ تعظیم نہیں ہے، کیونکہ وہ لکھنے کے لیے بنایا نہیں جاتا، نہ وہ لکھنے کے لیے کارآمد ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عبد الوہاب ہے. عرض یہ کرنی تھی کہ اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو کیا وہ کسی سے مانگ کر مسواک کر سکتا ہے؟ دعائے مغفرت کا ملتجی ہوں.
حدیث پاک میں دوسرے سے مسواک مانگنے کو منع کیا گیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے مانگنے سے بچو اگرچہ مسواک ہی کیوں نہ ہو. میں مسواک مانگنا بھی یہ منع ہے، سوال سے بچنا چاہیے جب تک ضروری نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. آج بذریعہ انٹرنیٹ ٹیرا ڈیک کے ذریعے باغ عطار کالا باغ ضلع میاں والی پاک حسنی کابینہ اور حاجی قاسم چانڈیو گوٹ پاک محبوبی کابینہ میں ہمارے عاشقان رسول موجود ہیں. اسی طرح او بی وین کے ذریعے گل بہار روڈ پشاور سٹی پاک مبارکی کابینہ کے پی کے, یہ ماشاءاللہ او بی وین ہے جس کے عاشقان رسول اس وقت مدنی چینل پر یہ نظر آ رہے ہیں, اور بہت پشاور میں بڑی اہتمام کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی جمع ہیں اور آج کے اس مدنی مذاکرے میں شامل ہیں.
ماشاءاللہ سبحان اللہ بخیر راغلے, ماشاءاللہ پشاور کا بہت عظیم الشان اجتماع ہے, کیا بات ہے. ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کی سعادت حاصل کیا کریں, نمازوں کی پابندی کیا کریں, اور نمازوں کی پابندی کیا بھی کریں اور کروایا بھی کریں. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ کم از کم ایک کو نماز کے لیے ہر نماز میں ساتھ لے جایا کرے مسجد میں, تو انشاءاللہ مسجد آباد ہو جائے گی, پھر اپنی مجلس خدام المساجد مسجد مسجدیں بنانے میں ایکٹیو ہو جائے گی انشاءاللہ.
ماشاءاللہ ویسے بھی یہاں پر
مسجد بھرا کرے نمازیوں
سے. یہاں کی اطلاع یہی تھی کہ کل انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ یہ مرکز الاولیاء کے لیے مدنی قافلے روانہ بھی ہو رہے ہیں پشاور سے.
آپ کو ٹرین کا غالباً ٹرین کی ترکیب ہے شاید,
سنا یہی تھا ماشاءاللہ
یا پنجاب.
جی جی ماشاءاللہ یہ اشارہ ہو رہا ہے, حاجی آفور اشارہ کر رہے ہیں.
مرحبا,
جی باپا ٹرین ہے کل.
جی باپا انشاءاللہ مرحبا, جو ٹرین میں کل سفر کر رہے ہیں اللہ کرے کہ سب کا مدینے کا سفر بھی ہو جائے.
اللہ اللہ اللہ
مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
امرت سے میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ غریب ہونے کے باوجود صدقے کا گوشت وغیرہ دیتے تو وہ نہیں لیتے, انکار کر دیتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یہ گوشت صدقے کا تو نہیں ہے, ان کا ایسا کرنا کیسا؟
حقدار ہے
جی
تو
جی
اس کو صدقہ یا زکات کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے, آپ اس کو گفٹ کہہ کر دے دیں پھر, مگر انکار نہیں کریں یہ زکات نہیں ہے. آپ اس کو بولے نہیں نا, بولنا تو ویسے بھی شرط نہیں ہے, دل کی نیت ہو زکات کی یہ ضروری ہے, بلکہ کسی کو دے دی رقم زکات کی اور اس وقت نیت نہیں تھی, تو جب تک وہ حقدار ہے اور اس کے پاس زکات اس نے لی ہوئی ہے اور اس کو ابھی اس نے خرچ نہیں کیا, میں نے ختم نہیں کیا کسی کو, جیسے گفٹ کر دی اس نے یا کچھ کھا ڈالا اس کو یا کچھ اس نے خرید لیا اس سے, جب تک اس نے اس رقم کو زکات کی فنا نہیں کیا تو اب بھی آپ نیت کر سکتے ہیں زکات کی, بہرحال کہنا ضروری نہیں ہے, اور کہنا بھی نہیں چاہیے کہ سفید پوش آدمی کترائے گا لیتے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے ہاں بڑی بوڑھیاں اکثر اس طرح دعا دیتی ہیں کہ اللہ تو اینا دوے جنہ سل نہ سکو, یعنی اللہ عز و جل آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے جتنا آپ سنبھال نہ سکیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح دعا دینا کیسا ہے, برائے کرم وضاحت فرما دیں. سگے عطار ضیاء کوٹ سے.
کوئی حرج نہیں ہے اس میں, مبالغہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری روزی عطا فرمائے کہ آپ سنبھال نہ سکیں, کوئی حرج نہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال آیا کہ کیا محمد نام پورا لکھا جائے یا انگلش میں صرف ایم لکھ سکتے ہیں؟
انگلش میں تو لکھنا بھی گوارا نہیں ہے کیونکہ اس میں ہا ایچ ہوتا ہے, عربی محمد، اردو کا بھی وہی عربی والا ہی ہے، محمد یہ لکھنا ہی مناسب ہے. ایم لکھنا یہ تو شارٹ فارم ہے، یہ نہ لکھا جائے شارٹ فارم. ایم لکھنے سے ایم لکھتے ہیں یا موڈ لکھتے ہیں، یہ ایم ڈی بھی لکھتے ہیں. اب کتنی دیر لگتی ہے یار پورا لکھنے میں، اور کتنا کاغذ گرتا ہے اس میں، سستیاں ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب عورت کی سجی آنکھ پھٹ کے تو اس کا کیا ہونا چاہیے، اور جب اس کی کھبی آنکھ پھٹ کے تو کیا ہونا چاہیے؟
نہ سجی آنکھ پھڑکنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ کھبی آنکھ پھڑکنے سے کچھ ہوتا ہے، یہ عوام دی گلاں ہیں، اینو چھڑ دیو. آنکھ کبھی بولتے سیدھی پھڑک گیا تو یوں ہوتا ہے، الٹی پھڑک گیا تو یوں ہوتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ الٹی آنکھ پھڑکنے میں لوگ بدشگونی لیتے ہیں، بری فال لیتے ہیں، تو بری فال لینا ناجائز ہے. کبھی آنکھ پہ بری فال لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے. بدشگونی کتاب اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو یہ حاصل کریں. زیادہ اس میں زیادہ پیج نہیں ہے، یہ 126 یا اس طرح کے 128 تقریباً پیج ہیں اس کے، تو یہ آپ لیں، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آنکھیں کھل جائیں گی، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ابھی تک یہ مسئلہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، اتنی اس میں تفصیلات ہیں. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، میں یہ عمرے کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور اگر عمرے پہ ہم جائیں تو سر پہلے گنجا کرنا پڑتا ہے یا بعد؟
پہلے کروانے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے، البتہ بال بڑے بڑے ہیں کسی کے، اور یہ خطرہ ہے کہ وہ جھڑ احرام کی نیت کے بعد جھڑیں گے ہاتھ لگنے سے، یا وضو میں جھڑتے رہیں گے، تو اس لیے وہ پھر کفارے آتے ہیں. خود بخود بال سارے بدن کے جھڑ جائیں احرام سے تو کفارے نہیں ہیں، لیکن ہاتھ لگانے سے، کھجانے سے، وضو میں وضو کرنے سے، یہ ہاتھ لگتے ہیں نا، تو اس طرح اپنی اس سے حرکت سے جو یہ جھڑ رہے تو ان میں کفارے ہیں. تو اس لیے اگر کرنا چاہے تو بھلے کر لے، ورنہ نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ احرام سے باہر ہونے کے لیے تو حلق یا قصر دونوں میں سے ایک کر سکتے ہیں، یہ واجب ہے. حلق تو پورا سر منڈانا، یہ افضل ہے مرد کے لیے، اور قصر جو ہے یہ سر کے 1/4 بالوں کے ایک ایک پوروا، یہ انگلی کا تیسرا حصہ جو ہے نا، یہ نشانی میں دکھا رہا ہوں آپ کو، تو اتنا بال سر کے چوتھائی حصے کے کم از کم اتنا بال، ہر بال کٹنا چاہیے، یہ واجب ہے قصر. زیادہ کٹے تو حرج نہیں ہے، اور اسلامی بہن کو سر منڈانا، حلق کروانا یہ حرام ہے، ان کے لیے قصر ہی واجب ہے، وہ قصر کروائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کہ مدنی چینل دیکھنے کے ساتھ کیا تسبیح پڑھ سکتے؟
اب کوئی شرعی مسائل بیان ہو رہے ہیں تو اس میں تسبیح پڑھیں گے تو توجہ بٹے گی، بیان سن رہے ہیں اور تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ دونوں کام ایک ساتھ ہوں گے نہیں، دھیان بٹ جائے گا، تو اس لیے یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، کوئی چیز پڑھے نہیں اس میں. ہاں جب اس میں گرامی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لیا جسے مبلغ نے، تو اب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا موقع کی مناسبت سے سبحان اللہ کہا. اب یہ سبحان اللہ کہنا بھی ذکر نہیں ہوتا، یہ وہ ہوتا ہے داد و تحسین، اس کو ذکر کا ثواب نہ کہا جائے. جس سے بعد ہمارے نادان مبلغین اعلان کرتے ہیں کہ بولو سبحان اللہ تو جنت میں درخت لگے گا, تو یہ ایسا نہ کہا کریں کہ یہ کہلانا یا تو اپنے نفس کے لیے کہ بیان کر رہے ہیں اور کوئی لفٹ نہیں کروا رہا تو بولو سبحان اللہ, تو یوں مزہ آتا ہے نفس کو, تو یہ ذکر نہیں ہے, یہ کلمہ تحسین کہلاتا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے, یہ بولتے نا تو یہ بھی کلمہ تحسین کہلاتا ہے, ذکر نہیں ہے یہ. اسی طرح مطلب اور بھی ایسی صورتیں ہیں کہ وہ ذکر نہیں ہوتا, تو یہ سبحان اللہ ذکر کی نیت سے جب کسی نے کہا اور داد و تحسین کے لیے نہیں کہہ رہا, واہ واہ کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا, تو اس کا ثواب ہے ذکر کا. تو یوں موقع کی مناسبت سے داد و تحسین کے لیے سبحان اللہ شعر سنا تو سبحان اللہ بولتے ہیں نا, نعت شریف کا کوئی شعر سن کر مزہ آتا ہے تو سبحان اللہ بولتے ہیں, تو یہ ذکر نہیں ہے, یہ داد و تحسین ہے, تو اس میں جائز ہے, حرج نہیں ہے. لیکن ذکر کا ثواب جو ہے نا وہ حدیثیں اس پر منطبق کرنا یہ درست نہیں ہے, اس سے استدلال نہ کیا جائے, ہم نہیں کر سکتے, ہم عوام ہیں, علماء جیسے فرمائے وہ ہمیں کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے اپنی بلیاں جب روتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟
بلیاں روتی ہیں تو اس سے ہونا تو کیا تھا, کوئی بدشگونی تو لینی نہیں ہے, یہ کتاب آپ کے سامنے اسکرین پر جگمگا رہی ہے, اس سے کوئی برا شگون نہیں لینا کہ بس کوئی آفت آنے والی ہے اور اب یہ تو ہم سفر ہمارا وہ نہیں کرنا ہے اور فلاں سودا کینسل کرو بھائی نقصان ہو جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلی بھی روتی ہے اور بندہ بھی روتا ہے, بچے بھی روتے ہیں, بچوں کو روتا دیکھ کر کسی نے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ بچے جب روئیں تو جہنمیوں کا رونا یاد کرے, کہ بچہ ایسا لگتا ہے کہ بے بسی کے ساتھ رو رہا ہوتا ہے, تو جہنم میں بھی بے بسی کے ساتھ رونا ہوگا اور وہ رونا بس اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے, ہم جہنم ہی نہ جائیں جو رونا پڑے, اللہ کرے ہم نیکیاں ہی کرتے رہیں, جہنم میں لے جانے والے کام ہی نہ کریں جو وہاں جانے کی صورت بنے, اللہ کی رحمت ہی ہمیں بچائے گی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کتاب بدشگونی جو ہے یہ 40 روپیز اور کتاب بد گمانی 18 روپیز کی, اور بد شگونی جس کے متعلق امیر علیہ سنت فرمایا کہ 126 پیجز ہیں اس کے تقریباً, تو یہ 40 روپیز میں جو ہے 40 روپے ہدیہ میں مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے.
بھائی بلیوں کے حوالے سے گفتگو, چلیے اسی طرح کی ایک اور کال ہے وہ بھی ہم چلا رہے ہیں.
اگر کسی گھر میں بلیاں چیخے مارتی ہوں چلاتی ہوں روتی ہوں چیخے مار مار کر کے, لوگ کہتے ہیں اس گھر میں جادو ہوا اس گھر میں جنے رہتے ہیں, تو کیا یہ ایسا ہی ہے؟
نہیں, اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ بیچاری بلی ہے, سر ان میں بھی ایک طرح کا احساس ہوتا ہے, تھوڑا سا ان میں حافظہ بھی بازو کا کچھ نہ کچھ حافظہ ہوتا ہے, یاد رہتا ہے, جبھی تو یہ کسی سے مانوس ہوتی ہیں کسی سے بدکتی ہیں, کسی کے گھر میں جاتی ہیں تو پھر وہ اسی دروازے سے جاتی ہیں دوسرے دروازے میں نہیں جائیں گی, تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ان کا حافظہ ہے اور کچھ یاد رہتا ہے ان کو, تو اس طرح یہ کہ ان کا کوئی دکھ ہو سکتا ہے ایسا ہو, ان کا اس کا کسی نے بچہ جانور نے اس کے سامنے کھا لیا ہو جس کا وہ درد اس کے جگر میں بیٹھ گیا ہو اور دکھ ہو گیا ہو, اس کی وجہ سے وہ چیختی ہو روتی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی وجہ ہو, لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ یہاں وہ جنات, تو جنات تو کہاں نہیں ہے, جنات تو ہر جگہ ہوتے ہیں عام طور پہ, کیونکہ انسانوں سے زیادہ یہ ایک بندہ ہے تو 9 جن ہیں, تو 9 گنا ان کے ہم, یعنی اگر اس سمجھو کہ دنیا میں 1 کروڑ بندے رہتے ہیں تو 9 کروڑ جن رہتے ہیں, یوں سمجھ لو, تو یوں یہ ذرے کہیں تو ہوتے ہیں نا, تو ابھی ادھر ادھر یا آپ کے اطراف میں بھی ہو سکتا ہوں, تو ہر جن تنگ نہیں کرتا, ہر جن ستاتا نہیں ہے, یہ کوئی کوئی شریف جیسے بندے, اب ادھر آپ اتنے ہزاروں بندے اسلامی بھائی جمع ہے نا گلبار روڈ پشاور خیبر پختونخوا میں نظر آ رہے ہیں, تو یہ بندے جمع ہے نا, کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہے کسی کو مار رہا ہے, کوئی سب پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جنات بھی پرسکون ہوتے ہیں، لیکن بعض شریر ہوتے ہیں تو ان میں بھی جو جمع ہوئے ہیں، تو کوئی کوئی شریر بھی ہوگا، ایک کسی کی جیب کو دیکھ رہا ہوگا کہ موقع ملے تو اس کی جیب خالی کر لوں میں، یا جیب کاٹ دوں، یا کسی کی چپل تاڑ لی ہوگی کہ یہ چپل نئی ہے اور اچھی والی ہے، یہ موقع ملے تو لے کے بھاگ جاؤں، یہ بھی ہوگا. تو ابھی اس طرح کے جن ہوتے ہیں تو اس طرح کے انسان بھی ہوتے ہیں شرارتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ ہے اور اس پر بھی سوالات آ رہے ہیں. محمد آصف علی اتاری ہیں اسلام آباد پاکستان سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے بلوغت سے پہلے حج کر لیا اور بالغ ہوا، برسر روزگار ہوا اور صاحب استطاعت بھی ہو گیا، تو کیا اسے اپنا حج فرض کرنا ہوگا یا جو پہلے کر چکا وہی کافی ہے؟
نابالغ نے جب حج کیا تو اس پر فرض تھا نہیں، جب فرض تھا نہیں تو فرض ادا ہوگا کیسے؟ تاہم مفتی صاحب تشریف لائیں تو ہی، یہ دو ہفتے سے تشریف لا نہیں رہے، خیریت تو ہے؟
پچھلے ہفتے تھے،
سنت کی سیٹ خالی ہوتی ہے، اللہ کرے سن رہے ہوں تو کسی اور کو بھیج دیں.
پچھلے ہفتے تھے مفتی احسان صاحب.
اب اچھا، تو پچھلے سے پچھلے نہیں تھے؟
جی جی.
جب میں نہیں ہوتا ہوں نا وہاں دوسرے ملک میں، تب تو زیادہ ان کا ضروری ہے. دارال افتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی ہونے چاہیے، جو شرعی مسائل ہیں. میں ابھی اٹکل سے، تو میرا تجربہ ایسا کہ میں کیا بولتا رہوں، لیکن الحمدللہ میں ڈرتا ہوں کہ نہیں یار شرعی مسئلہ غلط نہ ہو جائے. صحیح مسئلہ ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے، تب بھی بعض وقت وہ کھٹکا ہوتا رہتا ہے، یار کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا، بھول تو نہیں کر رہا. شرعی مسائل میں سبھی کو احتیاط کرنی چاہیے. تو اگر یہ سن رہے ہوں، اللہ کرے کوئی بھی ہمارے اسلامی بھائی دارال افتاء اہل سنت کے مفتی صاحب سن رہے ہوں، تو مہربانی کریں، کرم فرما دیں. یہ سجاد مفتی سجاد نیپال میں بیٹھے ہوئے، تو یہ رابطہ کیسے کریں گے؟ مفتی سجاد ہی ہے نا؟
جی بابا، اور رابطہ بھی ہے آپ
کے ساتھ.
جی 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 جی، مفتی سجاد صاحب ہیں اور رابطہ بھی ہے.
اچھا، تو یہ رابطے میں ہیں. سارے مسائل سنے انہوں نے جو میں نے بیان کیے.
حج کا فرمایا نابالغ کے بارے میں، نابالغ کے اوپر حج جو ہے وہ جب نابالغ بالغ ہوگا، تو جو نابالغی کی حالت میں حج کیا تھا وہ فرض حج ادا نہیں ہوا. اب جب برسر روزگار ہوا اور اس کے اوپر حج فرض ہوا، تو اب دوبارہ اس کو حج کرنا ہوگا.
البتہ برسر روزگار ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بہرحال حج کے شرائط پائے گئے. یعنی جو جب یہ نابالغ تھا، چونکہ اس پر حج فرض نہیں تھا اور اس نے حج کر لیا، ثواب تو ملے گا کہ نابالغ کی نیکی مقبول ہے، لیکن فرض ادا نہیں ہوگا. فرض جب یہ بالغ ہوگا، صاحب استطاعت ہوگا، یعنی کہ جو بھی اس کے شرائط ہیں حج کے، وہ سارے کے سارے شرائط جب پائے جائیں گے، تو اب حج اس بالغ پر فرض ہوگا. تو اب یہ کہ زندگی میں ایک بار اسے فرض حج ادا کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ ہے اور اس پر بھی سوالات آ رہے ہیں. دوست جس ملک میں کام کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ مجھے صرف فجر اور عشاء کی نماز گھر میں پڑھنا نصیب ہوتی ہے، ظہر عصر مغرب فیکٹری میں. المیہ یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، باہر برف ہی برف ہوتی ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟
نماز تو فرض ہے، اگر وہاں نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے تو پھر ایسی جگہ نوکری کرنا یہ بھی ترک کرنا ہوگا، نماز تو معاف نہیں ہوگی نا. کچھ جگہ تو بنا لے یار، کوئی ایسی نماز کے لیے جگہ چاہیے کتنی؟ کچھ نہ کچھ جگہ بنائی تو جا سکتی ہے فیکٹری میں، ایک کونا ہی، جیسے ٹرینوں میں، ہوائی جہازوں میں، ہر جگہ نماز تو پڑھنے والے پڑھتے ہی ہیں نا، کونا کھانچا مل ہی جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
وسیم حیدر بہاول پور پنجاب سے، اگر کوئی شخص اپنی خالہ سے 3 سال سے نہ بول رہا ہو، اسے صلح کس طرح کرنی چاہیے؟
اس کے گھر چلا جانا چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے، ترکیب بنا لینی چاہیے. تو تین سال کا عرصہ ہو گیا تو بھی اگر خالہ سے دشمنی کو باقی رکھنا جائز تھوڑی ہو جائے گا. اگر دشمنی ہے یا کوئی بھی قطع رحمی کی صورت ہے رشتہ کاٹنے کی، تو وہ تو واجب ہے نا صلہ رحمی، تو رشتہ تو جوڑنا ہی پڑے گا. بلکہ تین سال کا گیپ رہا، اس کی بھی معافی مانگے، جبکہ کسی وہ ناجائز طریقے پر وہ رشتہ کٹا تھا، اب وہ رابطہ ہی نہیں ہوتا تھا، ملک سے باہر تھے یا کوئی ایسی صورت ہی، وہ ایک الگ چیز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی شرعی فقیر نے حج کر لیا اور بعد میں صاحب حیثیت ہو گیا، تو کیا دوبارہ حج کرے گا؟
اگر حج البدل کیا تھا تو اس کا اپنا حج فرض ادا ہوا نہیں ہے. اب وہ شریف فقیر کو، اس میں شریف فقیر کی اصطلاح نہیں ہے، اس میں شرائط ہیں. اربوں روپیے ہیں کسی کے پاس، لیکن ایسا بھی مارے کہ سفر کر ہی نہیں سکتا، تب بھی اس پر اس وقت خود اپنے اوپر حج کے میں کرے ہی کرے، حج البدل کروا دے یا وصیت کی بھی پھر صورتیں ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ کسی نے تحفہ دے دیا رقم، حج کر لیا اس نے، تو وہ فرض تو زیادہ ہو سکتا ہے اس میں. صرف کسی نے حج کروا دیا کہ ہم آپ کو حج پر بھیجتے ہیں، جیسے لوگ بھیجتے ہی ہیں، تو وہ حج فرض تو اس کا ادا ہو سکے گا نا اس میں.
نیپال میں حاضر ہیں اور ہند کی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. اگر آنر آواز جاری ہو تو آج ہمیں ریپلائی دیجیے گا. تو ماشاءاللہ ذمہ داران کی بڑی تعداد یہاں پر بھی، اس ہند سے بھی آئی ہے، اطراف سے بھی الحمدللہ اسلام بھائی یہاں جمع ہیں. ابھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ صلہ رحمی کے حوالے سے ابھی جا کر منا لے یا اس طرح، تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی کہ ایک دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کو، ذمہ دار کو، مبلغ کو، کیا اس معاملے میں زیادہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں زیادہ اچھے طریقے سے مل ملاپ کرے، ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ شریک رہے اور انہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل کرے. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں مبلغین اسلامی بھائیوں کی کوششیں ہوتی ہوں گی خاندان میں بھی، لیکن زیادہ تر خاندان کے جو عاشقان رسول ہوتے ہیں ان کا مدنی ماحول میں آنے کا جو ریشو ہے وہ کم ہوتا ہے، تو شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ خاندان میں ملنا جلنا کردار ہو سکتا ہے اس کی کمی ہو، جیسے مثال کے طور پر بھائی والد ماں بہن ان کا مدنی ماحول میں آنے کا رجحان اتنا زیادہ نہیں رہتا، تو ایک مبلک کو ایک ذمہ دار کو ماشاءاللہ یہاں اس وقت سمجھے ہند کی ذمہ داران کی کریم جمع ہے، اور ویسے مدنی مذاکرے میں ذمہ داران اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ مدنی مذاکرے کے وقت صرف مدنی مذاکرہ ہی میں شرکت کریں گے، اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے کوئی اور تنظیمی مصروفیت نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے ایک خاندان میں رشتہ داروں میں صلہ رحمی کے طور پر بھی اور مدنی کاموں کے طور پر بھی ایک ذمہ دار کا کیا کردار ہونا چاہیے، اگر اس حوالے سے امیر سنت کچھ مدنی پھول مل جائیں، اور انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد سلسلہ شروع ہوگا، امید کرتا ہوں میں، حاجی یافور کی مجھے زیارت تو ہوئی ہے، تو حاجی یافور بھی انشاءاللہ امید ہے کہ پوری پشاور میں تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ کچھ پشاور سے بھی چند مدینہ کی ترقی بن جائے، اور ہو سکتا ہے یہاں نیپال میں بھی ہند والوں کو بھی کوئی چند مدینہ کا مزدہ مل جائے انشاءاللہ، تو یہ ممکن ہے، لیکن شاید اس وقت جب مطالبے شروع ہوں گے تب دیکھیں گے، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟
ماشاءاللہ چاروں طرف جو ہے وہ جوش و خروش ہے، اور نیپال میں بھی آپ کی موجودگی ہے، کچھ اور مدنی پھول اگر آپ کے مل جائیں انشاءاللہ پھر ہم امیر اہل سنت کی طرف بھی آپ کے اس پیغام کو لے چلتے ہیں،
اس وقت ہم لوگ مطلب کہ نیپال میں یہ سالانہ ہمارا کچھ نہ کچھ جمع ہونے کا سلسلہ رہتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہے کہ اس کی بڑی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہاں بارشوں کا چونکہ ابھی موسم رہا تو ہمارا جو بڑا اجتماع ہوتا تھا ماشاءاللہ 8-10 ہزار عاشقان رسول ہند بھر کے یہاں جمع ہوتے تھے، لیکن اب چونکہ بارشوں کی وجہ سے، بارش ان ایکسپیکٹڈ اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے، تو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ہمارا یہ جو بڑا اجتماع تھا اس سے ہمیں وہ ہم نے ملتوی وہ کینسل کیا، اور جو ہند کے اہم ذمہ داران اسلام آباد تھے کچھ شعبے کچھ مجالس کے، ابھی صرف ان کا ہے، اور ابھی آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم فیضان مدینہ میں ہیں، جامع المدینہ کی عمارت بھی ساتھ ہے، اور ہند کی مشاورت بھی موجود ہے، اور الحمدللہ اسلامی بھائی یہاں آپ کیمرہ میں اگر انشاءاللہ زیارت کرائیں گے تو جو شرکا اس وقت ہمارے اجتماع میں شامل ہیں وہ زیارت ان کو بھی اسلام عاشقان رسول دیکھیں گے کہ وہ بھی یہاں جمع ہے، تو انشاءاللہ مدنی چل مدینہ کے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ متمنی اور متلاشی ہوں گے کہ ان کو بھی، ہاں چل مدینہ نا، تو ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ چل مدینہ کا کوئی ان کو بھی وہ ہوتا ہوگا کہ ہم بھی شاید چل مدینہ ہوں گے، تو یہ دیکھیں یہ چل مدینہ کا شاید ان کا بھی ذہن ہوتا ہوگا، اب یہ ابھی جہاں ہیں وہاں ہیں، اب مدینہ چل مدینہ کا سوال کرنے کی تو اجازت سب کو ہے نا، چاہے وہ پشاور میں بیٹھے ہوں یا وہ نیپال میں ہوں ہند میں ہوں دنیا میں کہیں بھی ہوں، مدینہ تو سب کا مدینہ ہے، تو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی، تو عرض یہ کرنے کا مقصد ہے کہ الحمدللہ یہاں پر ہم مدنی کاموں کا جائزہ بھی لیتے ہیں اور دیگر ہمارے مدنی پھولوں کا سلسلہ سوال جواب کا سلسلہ بھی ہمارا یہاں جاری رہتا ہے، اور اسلامی بھائی تنظیمی طور پر سوالات کرتے ہیں، ہمشہ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور یوں سارا نظام ہمارا یہ چل رہا ہوتا ہے، اب میرا مطلب یہ تھا کہ چونکہ ہم مبلغین یا دعوت اسلامی سے وابستہ اسلام بھائی ہوتے ہیں تو ہماری توجہ کا مرکز صرف باہر یعنی کہ محلے میں علاقے میں ہی مدنی کام کرنا نہ ہو، ہماری توجہ کا مرکز ہمارے یہ ہمارے خاندان کے افراد رشتہ دار گھر والے یہ سب کے سب ہوں تو شاید اس سے فائدہ ہوگا، تو اگر امیر سنت کی زیارت ہو رہی ہو اور کنیکٹیویٹی ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے، جواب امیر سنت کی بارگاہ سے بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ،
اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، میرا پرانا واقعہ عرض کرتا ہوں، جب دعوت اسلامی بن چکی تھی لیکن تھوڑے سال ہوئے تھے اور کوئی حفاظتی امور کے مسائل میرے ساتھ نہ کہ حارسین نے گارڈ وغیرہ نہیں ہوتے تھے اس وقت. ہمارے یہاں کے حالات اچھے تھے ان مانو کر. تو بقرعید کے دن تھے اور مجھے یہ پتا تھا کہ ہماری بہت ہی قریبی رشتے دار, میں یوں کہیے کہ میری خالہ جان, ان کے گھر بس پتہ نہیں کیا مسائل تھے, کچھ خاندانی مسائل تھے. مجھے وہ مسائل بھی اللہ بہتر جانے کیا تھے. میں خود انوال ظاہر نہیں تھا, میں تو چھوٹا تھا تو آنا جانا موقوف تھا. تو بقرعید کے دن تھے. اب مجھے یوں اب تھوڑا شعور آ گیا تھا ان مسائل میں, اگرچہ میرا قصور تو کچھ تھا ہی نہیں ظاہر. تو میں نے تو ہمت کری اور میں اپنی خالہ کے گھر اکیلا بالکل اچانک چلا گیا. اب یہ تو حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ کیا ہو گیا. میرے خالو نے بولا تو تو پتا چلا تھا کہ بہت بڑا آدمی بن گیا, نام تو شہرت تو ہو گئی تھی نا, دعوت عیسائی بن گئی تھی تو بہت بڑا آدمی ہو گیا, تو چل کر ہمارے گھر آ گیا. میں نے کہا میں صلح کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اس طرح مجھے انہوں نے مان دیا, اچھی ترکیب بنی. پھر میں نے اپنے گھر کے جو بھی بہن وغیرہ اور اس طرح ان کو میں نے کہا موقع اچھا, میں نے راموار کر دیے, تم لوگ بھی جا کے ملاؤ تاکہ یہ ہمارے فاصلے ہی اللہ کرے ختم ہو جائے. تو الحمدللہ ہمارے گھر میں سے بھی میری بہن اور یہ مطلب بچوں کی امی تو خیر بیچاری, وہ تو نو وارث تھی ان مانو کر کے, اس کو تو تھی نہیں, وہ تو نو اس کا کوئی ڈائریکٹ رشتے تھے. یہ لوگ جا کر مل آئے اور یوں مطلب ترکیب بنی, معافا معافی میں نے کر لی ان لوگوں سے. یہ ایک عرض یہ کرنا تھا کہ اس میں تھوڑا سینے پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے. در برسوں برس سے سمجھو بچپن سے جدائی ہو, اب بندہ جوان ہو گیا, بال بچے والا ہو گیا, تھوڑا قد کاٹ آ گیا, نام ہو گیا, چار آدمی آگے پیچھے گھومنے والے ہو گئے, اب وہ کسی کے گھر یوں چلا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ نفس پر بڑا گرا گزرتا ہے. تو یہ میں آپ کو سوچ سوچ کے میں نے یہ واقعہ بتایا کہ میں نے بتاؤں نہیں بتاؤں, بتاؤں نہیں بتاؤں. جب پہلا سوال ہوا تھا اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ تھا, پھر میں نے نہیں بتایا, لیکن نگران شورا نے جب یہ دعوت اسلامی کو لیا تو میں نے بتایا. تو اب یہ کہ انڈرسٹینڈ کہ ان پر دعوت اسلامی کا جو بھی اثر پڑا ہوگا کہ اچھا یہ ہمارا بچہ, میں تو ان کے گھروں ان کے بچوں کے ساتھ کھیلا ہوا تھا, ان کے گھروں میں کھیلتا تھا, لیکن کوئی اسے حالات بعد وقت پیش آ جاتے ہیں کہ دوریاں ہو جاتی ہیں. تو یہ اتنی بڑی دعوت اسلامی اور اس کا یہ ذمہ دار ہمارے گھر خود چلا گیا, تو یہ دعوت اسلامی تو اچھا کام کر رہی ہے, اچھے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ. میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ہی ہونا ہے, نقصان نہیں ہوتا. تو آپ کے بھی اگر کوئی ایسے مسائل ہیں تو آپ مجھ سے سب کے سب بڑے آدمی ہیں. چلو جتنے بڑے آدمی ہوں گے اور اتنی عاجزی کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو اگر کسی بھی خاندان کے فرد سے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ پہل کریں, پہل کریں گے تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا. اور اگر نعوذ باللہ قطع رحمی کی صورت ہے تو اگر قطع رحمی کی صورت ہے بعض اوقات تو چھوڑنا جائز بھی ہو جائے گا. جیسے کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے چھوڑا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے خاندان والا کوئی فرد, نعوذ باللہ من ذالک. اور واقعی مرتد وہ کہ جس کو علماء نے مرتد تسلیم کیا ہو اپنی مرضی سے نہیں, اپنی ناسمجھی سے نہیں, تو اس کو ترک کرنا ہوگا, وہ ایک الگ صورت ہے. ورنہ یہ کہ قطع رحمی جو ہے نا یہ گناہ ہے, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. صلہ رحمی یہ واجب ہے. رشتے داری توڑنا جائز نہیں ہے, بات بات پہ لوگ توڑ دیتے ہیں, بلکہ ناراض رشتے دار کو صدقہ دینا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور جو رشتے دار ہمیں دعوت دے ہم اس کو دعوت دیں, جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس کو تو بہار شریعت میں لکھا کہ یہ تو ادلا بدلی ہو گئی کہ یہ کرے تو میں کروں, یہ تو کمال نہیں ہے. کمال اسی صورت میں کہ اگلا ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے, ہم بڑھ کر اچھا سلوک کریں, تو یہ مزہ ہے. اس میں بہت بڑا ثواب ہے کیونکہ نفس کی اس میں بڑی کاٹ ہے. تو اس لیے سب کو شیر و شکر رہنا چاہیے. آپ دعوت اسلامی میں ہوں یا نہ ہوں، صرف دعوت اسلامی والوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے. میرے حاضرین ناظرین جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، عاشقان رسول، مسلمان مجھے سن رہے، سب کے سب یہ ذہن بنا لیں کہ رشتہ داری توڑنا یہ حرام ہے اور رشتہ داری جوڑنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. نہیں جوڑیں گے تو گناہگار رہیں گے. کسی کے خالہ سے بگڑی ہے، کوئی ماموں سے روٹ کر خاما خاں کا بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیوی بلا اجازت شرعی شوہر سے روٹ کر گھر پہ آ کے بیٹھ گئی ہے، تو اس طرح بھاگ بھاگ کے گھر پہ آ کر جو بیٹھ جاتی ہیں تو یہ جائز تھوڑے ہی ہے، نہیں چلے گا. جوڑ جوڑ پیدا کرنا ہے. مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے بڑا پیارا شائع کیا تھا، اس کا نام ہے ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی. اس میں یہ صلہ رحمی کے بڑے مسائل ہیں، اور پھوپھی سے جا کر صلح کرنے کا ایک بھتیجے کا بڑا پیارا اور دلچسپ اس میں حکایت موجود ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. شہباز علی پوچھ رہے ہیں مچھلی کے کیا کیا فوائد ہیں اور کون سی مچھلی جائز ہے؟
مچھلی حلال ہے، مچھلی کے سوا دریا کا ہر جانور حرام. اچھا، اور جو مچھلی قدرتی موت مر کر دریا کے اندر، جو مچھلی پانی کے اندر قدرتی موت مر کر الٹی تیر جائے وہ حرام ہے. اب پانی ہی میں مری لیکن طبعی موت نہیں مری، نیچرل وہ نہیں مری بلکہ جیسے اس میں کوئی کیمیکل ڈال دیا گیا تو یوں مر گئی، یا دوسری مچھلی نے اس کو کھا لیا تو مر گئی، کسی نے کانٹا پھینکا کانٹا پھنس گیا، اب وہ نکلنے سے پہلے کانٹے کے زخم سے تڑپ تڑپ کر مر گئی. تو یہ مچھلیاں بھی حلال ہیں کہ کسی سبب سے مری، پرندے نے نوچ ڈالا، پہلے زندہ تھی پرندے نے نوچ ڈالا، اٹھا کے پرندہ لے گیا، اب وہ نوچتا رہا اس کو تو اس صدمے سے وہ مر گئی، پھینکا تو مری گری، لیکن یہ پتا ہے کہ زندہ اس نے اٹھائی تھی تو اب یہ بھی حلال ہے. یہاں تک کہ دوسری مچھلی نے زندہ مچھلی نگل لی اور اب اس مچھلی کو پکڑ کے کسی نے کاٹا، اس کے پیٹ سے وہ مچھلی مری ہوئی نکلی، تو اگر اس میں تغیر نہیں ہوا یعنی کہ اس کے بدن میں تبدیلی نہیں ہوئی، جیسے نرم پڑ جانا، مچھلی کا نرم پڑ جانا، بدبو دینا، اس طرح کی کوئی علامت کہ جس سے اس کو سڑنا کہیں کہ اب اس میں تبدیلی آ گئی ہے، چینج آ گئی ہے، تو نہیں کھا سکتے، ورنہ چینج نہ آئی ہو فریش مچھلی اگر اس کے پیٹ سے نکلی دوسری مچھلی کے اور وہ زندہ اس نے نکلی تھی تو یہ بھی حلال ہے کہ یہاں بھی سبب پایا گیا اس کی موت کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. اچھا، ساتھ یہ ہے کہ مچھلی کے فوائد، مچھلی کے فوائد کیا؟ مچھلی غذا ہے، گھر کھائیں گے تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں کہ پیٹ بھرے گا، طاقت آئے گی، مزید اس کے سر میں بڑی طاقت ہوتی ہے. سر ہمارے یہاں نہیں کھایا جاتا، بہت سے لوگ پھینک دیتے ہیں، اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے.
باپا عرض یہ تھی کہ جھینگے میں علماء کا اختلاف ہے.
جھینگے میں اختلاف اس صورت یوں ہے کہ بعض علماء اس کو مچھلی تسلیم نہیں کرتے، وہ فارمولا تو درست ہے کہ مچھلی کے علاوہ جانور حرام ہے، تو جو مچھلی ہے وہ حلال ہے، تو اب جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے. تو جن علماء نے جھینگے کو مچھلی تسلیم کیا ہے وہ حلال کہتے ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بحث فرمائی ہے اور آخر کار یہ فرمایا کہ کیونکہ علماء کا اختلاف ہے، یہ ہے تو مچھلی، اعلیٰ حضرت نے اس کو مچھلی تسلیم کیا ہے جھینگے کو کہ یہ ہے تو مچھلی، لیکن چونکہ علماء کا اختلاف ہے اس لیے بچنا بہتر ہے، تو جھینگا کھائے تو گناہ نہیں ہے کہ ہے یہ مچھلی، بچے تو اچھا ہے، اختلاف علماء سے بچنا یہ اولا ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
احمد بھائی کا سوال ہے، میں ہر وقت غصے میں رہتا ہوں، کوئی حل بتائیں.
اس کا حل یہ کہ میں ہر وقت غصے میں رہتا ہوں، یہ کسی طرح مطلب اپنے آپ کو بھلا دیں. یہ سوال کرتے وقت بھی کیا غصے میں تھے؟ بریانی کھاتے ہیں تو کیا غصے میں ہوتے ہیں؟ کہیں ولی میں جاتے ہیں تو غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، بچہ مسکراتا ہوا ابو بھوکے کر لپٹتا ہے تو یہ غصے میں اٹھا کر اس کو پٹک دیتے ہیں. تو ہر وقت تو کوئی بھی غصے میں نہیں ہوتا، تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں ہر وقت غصے میں ہوتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا. یہ نفسیات ہی اثر ہوتا ہے، میرا غصہ خراب ہے، میرے سے زیادہ چڑ پیڑے نہیں، اس طرح کا بولنے والے بولتے ہیں تو یہ بولتے بولتے یہ غصے میں بھر جاتے ہیں. تو اگر یہ ذہن بنا لینا کہ نہیں میرے کو اتنا غصہ نہیں آتا، میں کیا غصے والا ہوں، اب میں آپ کے سامنے ہوں نا، بڑی عمر والے تو مشہور ہے بڈھے ہوتے ہیں غصہ کرتے ہیں، بات بات میں لوز ٹاکنگ کر دیتے ہیں. آپ کو الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، مجھے غصہ بہت کم آتا ہے، میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ مجھے غصہ کم آتا ہے. جس دن اگر شیطان نے کھوپڑی میں بٹا دیا نا کہ اب تو بڈھا ہو گیا ہے، تو ٹر ٹر بہت کرتا ہے، لوز ٹاکنگ کرتا رہتا ہے، جب دیکھو غصے میں آ جاتا ہے اور لوگوں کو جھاڑ دیتا ہے، تو خدا نہ خاصا پھر میں جھاڑنا شروع کر دوں گا کہ وہ غصہ میرا بڑھنا شروع ہو جائے گا. غصہ تو آتا ہے سر، غصہ تو ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے، لیکن مجھے کم آتا ہے، اتنا زیادہ نہیں آتا، اور آتا ہے تو اس کا اظہار کم ہوتا ہے. کبھی آ جاتا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو قابو کر لوں، لوز ٹاکنگ ورنہ ہو جائے گی، دل دکھ جائے گا. گناہ میں اپنے پڑھ سکتے ہیں کہ غصے میں گناہوں کا صدور ہونے کا امکان بہت ہوتا ہے، تو اس کو کنٹرول کر لیا جائے، چپ ہو جائے بندہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو زمین سے لپٹ جائے، چپٹ جائے، وضو کر لے. تو اس طرح مطلب یہ کہ غصے کا علاج کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، تو انشاءاللہ غصہ چلا جائے گا. آپ کوشش کریں غصے میں، ایک تو یہ کہ بولنا نہیں ہے غصے میں، جب بولتے ہیں نا غصے میں تو پھر سچکا پڑتا نہیں ہے، اور کیا کا کیا منہ سے نکل جاتا ہے، پھر پچھتانا پڑتا ہے کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، چاقو کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جلدی نہیں بھرتا. تو کسی کی اگر توہین کر دی غصے میں آ کر، پھر بھلے لاکھ پچھتاوے، لیکن اگلا بازو کا دل پہ لے لیتا ہے. اس لیے غصہ ہے، حتی الامکان آپ کوشش کریں بولے کچھ نہیں، بھلے سامنے والے ہنس رہے ہوں وہ ہنسنے دیں، آپ بولیں گے نا تو مر جائیں گے، کچھ کا کچھ نکل جائے گا. پھر جاتے ہیں نا مفتی صاحب، بیٹھے ہوئے ان کے پاس جاتے ہوں گے، مفتی صاحب مگر بہت غصہ آ گیا تھا، میں نے غصے میں طلاق دے دی ہے، اب مجھے افسوس ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں بہت غصے میں تھا. تو مفتی صاحب شاید بولتے ہوں گے کہ ہاں ہاں، جو طلاق دیتے نا وہ جب بہت پیار آتا ہوگا نا بیوی پر، تب بولتے ہو کہ جا تجھے تین طلاق کا تحفہ دیا، کیا آج تو نے کارنامہ انجام دیا ہے، خوش ہو گیا ہوں تجھ سے. ظاہر تو خوشی خوشی تو طلاق دینے تیرا آدمی، غصہ آتا جب ہی گھومتی ہے وہ طلاق دیتا ہے اور گھر اجاڑ بیٹھتا ہے، تو یہ عذر نہیں چلے گا نا.
چوہے کو پکڑ کر بلی کے آگے ڈالنا کیسا ہے؟
اس طرح جانوروں کو نہیں ڈالنا چاہیے، زندہ جانور کو بلا ضرورت، کہ یہ بھی ایک جانور کی ایزا کا باعث ہے اور منع ہے، کیونکہ وہ دبوچے گی، اس سے بندہ تفریح لے گا اور اس کی جان پر وہ نہیں ہوگی. ہاں چوہے تنگ کرتے، اس لیے بلی وہاں رکھی ہے کہ تاکہ چوہے بھاگ جائیں، شکار کرے، وہ ایک ضرورت شکار کرتی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن یوں ضرورت بلا ضرورت نہ ڈالا جائے. اس طرح مطلب یعنی کہ جیسے مکھی کس کو تنگ نہیں کرتی، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال شریف انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. ارشاد فرمایا کہ میں ایک بار تحریری کام کر رہا تھا تو میرے قلم کی نوک پر مکھی بیٹھ گئی اور سیاہی پینے لگی. میں نے کام روک دیا کہ یہ خود پی کے اڑ جائے تو اڑ جائے, تو وہ پی کے اڑ گئی. تو اس مکھی پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. تو مکھی اگر ستائے تنگ کرے تو اس کو مارنا جائز ہے جب ضرورت ہو, بلا ضرورت نہیں مار سکتے. اسی طرح چوہے کو بھی اس طرح مطلب یعنی کہ تڑپا تڑپا کر بلی کے ذریعے مارنا یہ صحیح نہیں ہے. اچھا یہ بتا دوں چوہا مارنا جائز ہے, یعنی چوہے پالنا شروع کر دیں کہ چوہے کو تو حرم میں بھی مارنا جائز ہے کہ یہ جانور جو ہے اس کو فاسق کہا گیا ہے کہ یہ بلا ضرورت چیزیں لوگوں کی کترتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے, بلا ضرورت کتر کے ڈھیر کر دیتا ہے, گندگی کرتا ہے. تو یوں چوہے کو چوہے کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ یہ جب پریشان کرے گا تکلیف دے گا تو مارو باقی ان کو پالو وہ دودھ اور بوٹیاں کھلاؤ, اس کو ایسا نہیں ہے. جب بھی دیکھو اس کو مار ڈالو لیکن آسان موت مارو, تکلیف دے کر تڑپا تڑپا کر نہیں, آگ میں ڈال کر نہیں, بار بار آہستہ آہستہ کو ضربے مارتے رہے, یہ نہیں, ایک ہی وار میں اس کا کام پورا ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ابو عمار محمد یاسر ہیں, کیا دولہا اور دلہن کا اکٹھے بیٹھ کر رشتہ داروں سے سلامی وغیرہ لینا جائز ہے؟ اس دوران مووی اور تصویریں وغیرہ بھی بنتی ہیں اور دلہن اور دولہا غیر محرم سے مٹھائیاں اور سلامی بھی لیتے ہیں.
یہ جو صورت آپ بتا رہی ہیں تو ناجائز ہے کہ اگر نامحرم موجود ہیں اور اس طرح یہ مل کر لے رہے ہیں تو ذرا نامحرم جو مرد ہیں وہ اس کے سامنے دلہن ہے اور دولہے کے سامنے نام بحرم عورتیں ہیں اور یہ آپس میں یہ لین دین کا مذاق مسخری کا اور عجیب و غریب ہنسی مذاق بدنگاہیوں کا ماحول وہ ہوتا ہے, یہ تو میوزک بھی چلتا ہو سکتا ہے اس وقت, تو جو بھی ہے تو اس طرح کا ماحول تو گناہ ہے. ورنہ اگر گھر کے مہاری میں ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس میں یہ کوئی تحفے کا لین دین ہو رہا ہے, نام بحرم کوئی بھی نہیں ہے, نہ کوئی ایسی بےودہ حرکت ہے, نہ کوئی گانے وجرے, تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کسی نامحرم کو چھینک آئے تو کیا اس کا جواب دینا چاہیے؟ اویس اسلم ضیا کوٹ سے.
بہار شریعت جلد 3 صفحہ 477 پر ہے, عورت کو اگر چھینک آئی, اگر وہ بوڑھی ہے تو مرد اس کا جواب دے, اگر جوان ہے تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے. مرد کو چھینک آئی اور عورت نے جواب دیا, اگر جوان ہے تو مرد اس کا جواب اپنے دل میں دے اور بوڑھی ہے تو زور سے جواب دے سکتا ہے. بہار شریعت جلد 3 صفحہ 461 پر سلام کے تعلق سے ہے, مرد اور عورت کی ملاقات ہو تو مرد عورت کو سلام کرے, اور اگر عورت اجنبیہ نے نامحرم عورت نے مرد کو سلام کیا اور وہ بوڑھی ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ بھی سنے, اور وہ جوان ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عبد القادر اتاری کا سوال ہے, اگر رات کو عبادت کرنے میں ڈر لگے, وسوسے آئیں تو کیا کریں, عبادت کریں یا نہ کریں؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں, آزمائش میں ہوں.
رات کی عبادت تو کرنی چاہیے, اللہ نصیب کرے, خوف دور کرنے کا اسباب کرے. مثلا یہ کہ اگر زیرو کے بلب جلانے میں خوف آتا ہے تو بڑا بلب جلا لے, تھوڑی روشنی کر لے, یا اکیلے میں ڈر لگتا ہے تو دوسرے کی موجودگی میں عبادت کرے. وہ الگ کمرے میں جا کر تنہا نماز پڑھتا ہے تو خوف طاری ہو جاتا ہے, تو گھر کے افراد سوئے ہوئے ہیں اس میں یا سین میں نکل کر, یعنی کوئی بھی ایسی صورت کرے کہ جس سے خوف جاتا رہے, عبادت کرنی چاہیے. لیکن ایسا خوف جو ہلاک کر دے, مائنڈ فیل کر دے یا گھبراہٹ کا مرض لاگو ہو جائے تو اس سے بھی بچنا ہے، ورنہ معمولی سا تو بعض اوقات ویسے ہی آدمی کو دھڑکا ہو جاتا ہے، بجلی فیل ہو گئی تب بھی تھوڑا آدمی چونک جاتا ہے، کوئی چیخ کی آواز آئی کہیں سے تب بھی تھوڑا کانپ جاتا ہے آدمی، تو یہ ایک الگ صورتیں جو کبھی کبھار درپیش ہوتی ہیں، تو دیکھ لیں میں نے جو عرض کیا ان مشوروں پر عمل کر کے دیکھیں، تو اللہ کرے گا تو آسانی ہو جائے گی۔ ڈر لگے تو یار اوفو کا تھوڑا ورد کر لیں، یار اوفو یار اوفو یار اوفو یار اوفو، اس کے بعد عبادت یعنی نفل وغیرہ شروع کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر علیہ سنت، آپ اس ویڈیو میں 3 شکر مرغ دیکھ رہے ہیں، یہ لنگر رضویہ کے لیے آئے ہیں، کیا اس کو بیچ کر اس کی رقم لنگر رضویہ میں لگائیں یا پھر اس کا گوشت استعمال کریں؟ آپ ہمیں اس پرندے کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔
ماشاءاللہ، اگر کسی نے دیا لنگر رضویہ کے لیے تو اس کو بیچنا تو جائز نہیں ہوگا۔ ہاں وہ اگر جس نے دیا وہ کہہ دیتا ہے کہ چاہو تو تم اس کو پکا لو، چاہو تو بیچ کر اس کی رقم لنگر رضویہ میں لگا لو، تو جائز ہو جائے گا، جبکہ اصل مالک اجازت دے۔ کہ بعض اوقات یہ بہت مہنگا پرندہ ہوگا شاید، ورنہ میں نے کبھی نہ اس کا گوشت کھایا ہے اور نہ کبھی ایسا تصور تھا میرا کہ کوئی لنگر رضویہ میں شتر مرغ بھی دے سکتا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ یہ آیا اس کا گوشت بازار میں بکتا ہے یا نہیں بکتا ہے، کبھی کھایا نہیں ہے میں نے۔ تو یہ صورت ہے کہ اگر دیا اس نے ہے تو لنگر رضویہ کے لیے برستی کو ذبح کر کے پکا کے کھلا دیا جائے، اور شتر مرغ جو ہے نا اس کی معلومات بھی کچھ عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی پوچھا گیا کہ یہ شتر مرغ سب سے بڑا پرندہ ہے، اور دنیا میں جتنے پرندے پائے جاتے ہیں ان میں سب سے قداور ہے، قد اس کا بڑا ہے، ہائٹ۔ عام طور پر شتر مرغ کا قد جو ہے نا 6 سے 8 فٹ ہوتا ہے، اس کی لمبائی یعنی اس کی ہائٹ میں نمایاں حصہ جو ہے نا یہ اس کی گردن اور ٹانگوں کا ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کا وزن 200 سے 300 پاؤنڈ یا 100 یا 150 کلو گرام ہوتا ہے۔ اس کے بازو یا پنکھ کمزور ہوتے ہیں، وزن دار بدن ہونے کی وجہ سے یہ پرندہ ہونے کے باوجود اڑ نہیں سکتا۔ قدرت نے اس کو بہت مضبوط ٹانگیں عطا کی ہیں جن سے یہ بے حد تیز دوڑ سکتا ہے۔ عام طور پر اس کی رفتار 30 سے 35 میل فی گھنٹہ ہے، یعنی 1 کلومیٹر سمجھو، یہ تقریباً 1 کلومیٹر 2 منٹ میں دوڑ لیتا ہے۔ شتر مرغ کی مادہ 1 وقت میں، مادہ مانے فیمیل ہے نا، تو شتر مرغ کی مادہ فیمیل 1 وقت میں 10 سے 12 انڈے دیتی ہے۔ 1 انڈے کا وزن ویٹ تقریباً 3 پاؤنڈ یعنی تقریباً 1.5 کلو ہوتا ہے، 1.5 کلو گرام۔ دنیا میں موجود تمام پرندوں میں شتر مرغ کا انڈا ایگ سب سے بڑا اور وزنی ہوتا ہے۔ شتر مرغ کا گوشت بے پناہ فوائد کا حامل ہے، اس میں فائدے ہیں، ڈپریشن اور پٹھوں میں درد کی شکایت کرنے والے حضرات شتر مرغ کے وٹامن بی ٹو سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انڈے کھائیں۔ اس کا گوشت کھانے سے موٹاپا بڑھتا نہیں ہے، کم ہوتا ہے، موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ اس کی چربی بچوں کے لیے فائدہ مند ہونے کے علاوہ مختلف دواؤں میں بھی استعمال ہو رہی ہے. یہ گوشت جو اسکرین پر دکھا رہے ہیں اگر یہ سوتر مرغ کا تو کیا یہ بھی بازار میں بکنے لگا ہو؟ اب خدا جانے وہ دھوکے کا دم زمانہ ہے. وہ واقعی سوتر مرغ کا گوشت ہو یا نہ ہو خدا بہتر جانے.
سنا ہے کہ واپا بکتا ہے یہ سنا ہے.
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے بچے جن کی پیدائش کے وقت ہڈیاں کمزور ہوں اور وہ چلنے میں دشواری محسوس کرتے ہوں اگر شتر مرغ کی چربی سے ان کے ہاتھوں پیروں پر مالش کی جائے تو ان کی یہ کمزوری دور ہو سکتی ہے. وہ جلد ہی چلنا پھرنا شروع کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شعیب خان کیا کوئی انسان جنت کو خواب میں دیکھ سکتا ہے؟
بالکل دیکھ سکتا ہے. اس میں کیا اب یہ تے کون کرے گا کہ ہے ہی جنت ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے. تو بارہ لے کے خواب میں جنت کا دیدار جو ہے اب یہ کہ واقعی اس نے جنت دیکھی یہ تو ظاہر ہے کہ تے کرنا مشکل ہے. لیکن کوئی اچھی خوشنما جگہ پہنچ گیا باغ میں اور اس کے دل میں آیا کہ میں اس وقت جنت میں داخل ہو گیا ہوں تو صحیح ہے. حقیقت میں جنت اس وقت دیکھیں گے جب اس میں داخل ہوں گے آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی.
دار شریعت میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے جنت کے بیان میں کہ جنت کی نعمتوں کا انسان تصور نہیں کر سکتا, اس کے وام و گمان میں بھی نہیں آ سکتی جو جنت کی نعمتیں ہیں.
وہ میں نے کہا نا خواب میں تو طے کون کرے گا کہ جنت دیکھی. اگر کسی خوشنما جگہ کو بطور جنت دیکھا تو اس طرح کے واقعات تو ہیں. جنت کی حوروں کو خواب میں دیکھنے کے بزرگان دین کے واقعات ہیں. لیکن حقیقت میں جو حور جنت حور عین ہے وہ کس نے دیکھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی. انہوں نے زیارت کی, کھلی آنکھوں سے زیارت کی شب معراج. تو یوں عام جو اس کے علاوہ جو ہیں واقعی کسی آنکھ نے جنت دیکھی نہیں ہے. وہ خواب کی بات ہے اور خواب جو ہے وہ دلیل نہیں ہے. ورنہ جنت میں جانے کے خواب تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن اب بے آئی نہیں یعنی یہ وہی بالکل جنت ہے ظاہر یہ تو یقیناً نہیں کہا جائے گا. کہ یہ تو جب آقا کے پیچھے پیچھے داخلہ نصیب ہوگا تبھی دیکھیں گے کہ جنت کیسی ہے. ابھی تو عقل جو ہے یہ بھی جنت کو پا نہیں سکتی کہ جنت کتنی اعلیٰ ہے. ہماری عقلیں ناقص ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل کامل تھی ہے اور رہے گی. اور انہوں نے دیکھی جنت. بہار شریعت حاشیہ جلد اول صفحہ 347 پر لکھا ہے کہ جنت کے تعلق سے یہ کہ اس پر ایمان لانا تو فرض ہے, اگر جنت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اور بے دیکھے ایمان لانا ہے, دیکھ لیا تو اب وہ پتہ چلی جائے گا. تو یہ جنت بھی ایک غیب ہے اور یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لانا یہ مطلب غیب کہ ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں. اللہ تعالی غیب الغیب ہے تو جنت بھی غیب ہے. یعنی بے دیکھے, ورنہ دیکھ کر تو آپ ہی جانیں گے. تو جنہوں نے حالت حیات دنیاوی ہی میں مشاہدہ فرمایا یعنی جنت کو دیکھ لیا وہ اس حکم سے مستثنا ہے. یعنی سرے سے یہ حکم انہیں شامل ہی نہیں. علی الخصوص صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حاشیے سے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں جنت کا دیکھنا ممکن ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسلامی بہن کا سوال ہے, نماز کے آخری دو نوافل بیٹھ کر ہی کیوں پڑھے جاتے ہیں؟
یہ ایسا ہے نہیں, ویسے کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے. کھڑے ہو کر پڑھیں گے نفلیں تو پورا ثواب ملے گا. بیٹھ کر بغیر کسی مجبوری کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا. تو اس لیے کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے. عوام میں رائج ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے, ایسا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ہمیں نیپال سے ہمارے شہاب الدین بھائی کا میسج آیا ہے, نگران شرا نے بتایا کہ انڈونیشیا اور ترکی میں اس کی فارمنگ بھی ہو رہی ہے شتر مرغ کی, اور ایک دو میسیجز بھی آئے ہیں کہ ہمارے یہاں وطن میں بھی اس کا جو ہوٹلوں میں مختلف ڈشیں پکائی جاتی ہیں شتر مرغ کے گوشت کی جو مہنگی بھی ہوتی ہیں.
اور یہ لاہور کا ہے مرکز الاولیاء کے وہاں پر کچھ اس کے فارمنگ کا بھی ہے سلسلہ. اور ایک اس ٹائم بھی گیا کہ میرے والد صاحب کا کاروبار بھی ہے یہ.
المدینہ شتر مرغ کا کاروبار ہے,
اس کے گوشت کے حوالے سے
اللہ حلال روزی میں برکت عطا فرمائے, ماشاء اللہ اللہ برکت دے, دیانت داری اور تقوی کے ساتھ کاروبار کریں اللہ برکت دے گا. کوئی کمپیوٹر بھی ہے آج لگتا ہے
جی, آج
قرار بیٹا ہوا ہے
زبیر بن عوام کمپیوٹر,
تو کمپیوٹر کی باری آنے دو نا.
سبحان اللہ ماشاء اللہ.
کمپیوٹر بھی آپ کے پاس, سوالات بھی آپ کے پاس, میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ
ماشاء اللہ
اللہ اللہ.
میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ماشاء اللہ.
میں نے بھیجے سوال,
ایسا نام اس کا کمپیوٹر کا کہ اس کو بےچارے کو یاد ہی نہ رہے.
اس کا نام رکھا نہیں ہے, آپ عطا فرمائے.
رکھ بھی لیا ہوا تو کل ہو سکتا ہے بھول جائے. صحابی کمپیوٹر, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. زبیری کمپیوٹر تاکہ نسبت ہو جائے. زبیری کمپیوٹر,
زبیری کمپیوٹر
ماشاء اللہ.
ویلکم کمپیوٹر,
آپ کا نام ہے زبیری کمپیوٹر.
زبیری کمپیوٹر آ گیا ہے
ماشاء اللہ. ویلکم ماشاء اللہ, خوش آمدید. اہلاً وسہلاً و مرحبا.
آپ سے چلوں گا, آپ سے چلوں گا.
سوالات تو آپ اچھا مجھ سے سوالات کریں گے, یوں ہے تو میں کمپیوٹر بنوں گا.
کسی اور کے جوابات نہیں دوں گا, آپ کے سوال کے دوں گا.
میرے سوالات کا جواب دو گے. اچھا روزانہ کتنی نمازیں فرض ہوتی ہیں؟
جو یاد ہے وہ بتاؤں.
اچھا نہیں آئے گا تو نہیں بتائیں گے. وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں یا منہ دھوتے ہیں؟
ہاتھ بھی دھوتے منہ بھی دھوتے.
پہلے
باپا سوالات پوچھے, باپا سوالات پوچھا.
ماشاء اللہ. چلیں جی زبیری کمپیوٹر,
سوالات کرتا رہا ہوں بیٹے. آسمان اوپر ہے یا زمین اوپر ہے؟
آسمان اوپر ہے.
اچھا بارش اوپر سے آتی ہے یا نیچے سے؟
اوپر سے.
ماشاء اللہ, یہ تھوڑی بہت سمجھ پڑتی ہے اس کو. حج مکے میں ہوتا ہے یا مدینے میں ہوتا ہے؟
مکے میں.
حج مکے میں ہوتا ہے یا مدینے میں ہوتا ہے؟
مدینے میں.
پتا ہے ماشاء اللہ.
آپ کے ساتھ جاؤں گا مدینے میں.
حج مدینے میں ہوتا ہے, سوچ لو. دیکھو وہ تو چل مدینہ, تو وہ مدینہ مت عمل اور یہ سب مسئلہ ہوگا نا.
مرشد چل مدینہ, مرشد چل مدینہ, مرشد چل مدینہ,
لبیک,
مرشد چل مدینہ.
ماشاء اللہ. زبیری کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام مدد علی اتاری ہے.
سبحان اللہ. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟
میری عمر 5 سال ہے.
سبحان اللہ.
سوالات سے پہلے عرض کرتا چلوں، اور جب حالات میں غلطی نکلا تھا میری سلوفہ مجھے آپ آئی کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائے گئے
انشاء. مرحبا. چلا ذرا یہ تو بتائیں کہ اشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، آپ نے تو خوب تیاری کر رکھی ہے. مرحبا مرحبا،
بڑا حفظ کر کے آئے ہوئے. اللہ اللہ،
الحمدللہ.
چلیں ذرا یہ تو بتائیں کہ صحابی رسول حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ کیا تھا؟
پپی ذات بھائی تھا، پپی ذات بھائی رشتہ تھا.
سبحان اللہ، جواب درست ہے. مرحبا. اچھا یہ آپ بتائیں گے کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ.
ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا بھائی، واہ بڑا اچھا یاد کر کے آئے آپ. چلیں ذرا یہ بتائیں کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟
حضرت زبیر کام ہر نبی کا ہماری آنی جانی سر ساتھی، اور میرا ہماری حضرت زبیر نام ہے.
واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، مرحبا. چلیں ذرا جلدی یہ بھی بتائیں کہ امیر المومنین سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا؟
حضرت زبیر نام چیتے کی طرح گدپنا کو شیر کی طرح جپٹنا لیتے.
واہ بھائی واہ، جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے شہزادے اور کتنی شہزادیاں ہیں؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ شہزادے نو ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ شہزادیاں دس ہیں.
دوبارہ بتائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام کن بزرگوں کے نام پہ رکھے؟
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا نام شہدا کے ناموں پر رکھے، اس امید پر کہ شہدا کی برکت سے ان کے بیٹوں کو بھی شہادت نصیب ہو.
سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، خوب تیاری کی ہے. اور آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نیلی شانی کر رہے جھکے ہوئے، اور بال خوب گنے رخسار، اور ریش مبارک ہلکے اور پتلے رنگ گندمی، اور ایک روایت پہ گوری آپ کا قد اتنا لمبا تھا جب آپ سواری پر سوار ہوتے تو آپ کے پاس زمین پر لگ جاتے ہیں.
اللہ،
بال مضبوط اور طویل تھے.
واہ بھائی واہ، بڑی خوب تیاری کی آپ نے. اچھا چلیے یہ بتائیں آپ کی عمر شریف بتائیں، اور آپ کے بال مبارک کب سفید ہوئے؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر شریف 64 سال ہے تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال آخر عمر تک سفید نہیں ہوئے.
واہ، جواب درست ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ سن 11 جمادی اخرہ کا آخر مہینوں کا 36 ہجری کو شہادت پائی.
سبحان اللہ، جواب درست ہے. اور ایک اور آخری سوال، 11واں سوال، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟
عراق کے شہر بصرہ میں ہے.
واہ بھائی واہ،
نبی
جنتی جنتی،
چار یاد ہے نبی
جنتی،
صدیق عمر بھی
جنتی جنتی،
عثمان غنی بھی
جنتی جنتی،
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی،
حسن اور حسین بھی
جنتی جنتی،
عرصہ جائے نبی
جنتی جنتی
جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی
جنتی جنتی
جنتی جنتی جنتی.
جنتی
ہر صحابی نبی جنتی
جنتی
چار یاران نبی
جنتی
صدیق و عمر بھی
جنتی
فاطمہ اور علی
جنتی
مان غنی
جنتی
جنتی جنتی حسن بھی حسین بھی
جنتی
ہر صحابی نبی
جنتی
ہر زوجہ نبی
جنتی
جنتی جنتی واو از ویری کمپیوٹر
باپو ان کو کوئی تحفہ ملے گا ان کو ایک ابو کے لیے یا
اچھی کی زبیری کمپیوٹر نے
بولا خوش ہوگا مزہ آ گیا مجھے
ہمارے مدنی منع کے
ماشاء اللہ
ہمارے مدنی منع نے ماشاء اللہ
کو مدینہ دکھائے
ماشاء اللہ مدنی منع نے اچھی تیاری کری مدنی منع کے لیے دیے جا رہے ہیں 11,000 روپے
سبحان اللہ
یہ 5,000 یہ 5,000 سیدھے ہاتھ سے
واہ بھائی واہ
یہ 1,000
مدنی چینل پر تاریخ بھی 11 جمادی الاخرا آج سیدنا زبیر بن عوام کا دن بھی ہے اور ماہانہ 11ویں شریف بھی ہے
سبحان اللہ
تو ان کے امی ابو چاہیں تو مگر یہ تو اب اس کی ملک ہو گئی نا اس سے اس کی رقم سے مدد علی کی رقم سے اس والے سواب نہیں ہو سکتا اب یہ تو ان کے ہو گئے اپنے پلے سے چاہیں تو ابھی کل کا دن باقی ہے مہانہ 11ویں بھی کر لیں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بھی کر لیں سب ناظرین ناظرین جو کر سکتے ہیں کر لیں
بھلے
مختصر گھر گھر میں کر لیں دیکھیں پکانا ہی کوئی ضروری نہیں
شکریہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر
ایک اور نام بتا دوں ویاکم آمین ماشاء اللہ 14 جمادی الاخرا یہ سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا یوم عرس ہے امام غزالی کا ہم پر بڑا احسان ہے ان کی احیاء العلوم مناج العابدین وغیرہ ہمارے یہاں کثرت سے پڑھی جاتی ہے اس سے بیانات میں بڑے حوالے ہمارے یہاں دیے جاتے ہیں سیدنا امام غزالی حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی 14 جمادی الاخرا انشاءاللہ آج آپ کے یہاں 11 میں جہاں سے بول رہا ہوں وہاں 12ویں شب ہے آج میں نے نیت کری ہے انشاءاللہ کہ ان کی نیاز کروں اللہ مجھے یہ سعادت بخشے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
باپو کے ہاتھ میں بھی نیپال میں مائک ہے
بابا ہند کے کثیر اسلامی بھائی یا ماشاءاللہ موجود ہیں نیپال کے بھی آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ چل مدینہ کی سعادت ہند کے اسلامی بھائی بھی پا سکتے ہیں بابا
سبحان اللہ دنیا میں کہیں بھی ہو عاشقان رسول مدینہ سب کا ہے کسی ایک ملک والے کا تو نہیں ہے نا ان کو بھی ذہن نصیب کہ مدینہ کی حاضری ملتی بھی ہے ماشاءاللہ ہر سال میرے غریب نواز کے ہند کے بھی کثیر عاشقان رسول حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں مدینہ پاک کی حاضری سے مشرف ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ مرحبا
آج تو ماشاءاللہ ہمارے یافور بھائی بھی پشاور میں بڑی تیاری کے ساتھ ہیں نیپال میں اراکین شورا کے ساتھ ہند کے اسلامی بھائی ہیں زمزم نگر میں ہمارے فاروق جیلانی بھائی بھی امید پہ بیٹھے ہیں کہ ان کو بھی چل مدینہ کا مجدہ سنایا جائے اور یہ چاروں طرف ماشاءاللہ ہمارے کئی جگہوں سے میسیجز کا سلسلہ ہے کہ امیر علیہ سنت چل مدینہ کے لیے ہمیں بھی کچھ خوشخبری سنا دیں یہ سردار آباد والے بھی موجود ہیں
یہ پٹھان بھائی کیا وہ پشتو زبان میں چل مدینہ کا نعرہ لگائیں گے اب پشتو میں چل مدینہ کیا بولتے ہیں پتہ نہیں ہے اردو میں تو ہم لوگ چل مدینہ بولتے ہیں راشا مدینہ یا کیا پتا نہیں بولیں گے صلو صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
پاپا ہند کے اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ سفر کریں گے, چل مدینہ کی سعادت پائیں گے. آج یہاں کے لیے بھی دروازے کھول دیں پاپا.
ویلکم ویلکم موسٹ ویلکم. مدنی انعامات کا گیٹ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. 72 میں سے 66 مدنی انعامات پر عمل, 72 میں سے 66 پر مدنی انعامات کا پر عمل کرتے ہوئے 92 ڈیز اگر ہو گئے ہیں تو بے قراری کا توشہ لے کر ویلکم. اور رشتہ ہی وہ ہے جبکہ ان کے پاس محرم کے کوئی 66 مدنی انعامات کا محرم ہو تو وہ بھی 72 میں سے 58 مدنی انعامات کا اگر اس کے پاس ہے تو وہ بھی ترکیب کر سکتی ہے چل مدینہ کی. اس کے علاوہ طلباء کرام 92 جامعات المدینہ کے طلباء کرام کے 92 میں سے 82 اور طالبات کے غالباً 82 ہیں یا 83 ہیں, ان میں 83 ہیں شاید, ان میں سے 72 مدنی انعامات جامعات المدینہ للبنات کی طالبات یا مدارس المدینہ, تو یہ بھی اگر 83 میں سے 72 ہے تو یہ بھی جبکہ ان کا محرم 66 والا ہو تو یہ بھی مطالبہ رکھ سکتے ہیں. سب کو اجازت ہے.
حافظ احسان بھائی بھی سردار آباد سے پیغام بھیجا ہے.
یعنی یہاں جو مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے نا, تو انشاءاللہ غالباً 29 سے 29 جماعت الاخرا سے ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ شاید جمعرات سے شروع ہو جائے گا, اور چھٹی شریفی 6 رجب المرجب بھی انشاءاللہ امیر سنت باب المدینہ میں ہی ہوں گے, اور یہ 6 یا 7 جو بھی مدنی مذاکرے ہیں امیر سنت باب المدینہ میں ہوں گے اور وہیں سے مدنی مذاکرے ہوں گے. تو مجھے پتہ چلا ہے کہ بعد ہند کے اسلامی بھائیوں نے ویزے لگوا لی ہیں باب المدینہ آنے کے, شاید ان کو بھی چل مدینہ کی لگتا ہے ترکیب بنانی ہے. تو یہ تو چل مدینہ چل مدینہ ہو رہا ہوگا. دنیا بھر کے عاشقان رسول مدنی انعامات کی اور یہ طلب جو ہے باپا بے قراری, اس کے تحفوں کے ساتھ آ جائیں, اور مدنی مذاکرہ بھی ہو رہا ہوگا, خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, رات بھر ترکیبیں بنی ہوئی ہوگی. یہ کے پی کے بی بھی میدان میں ہے ماشاءاللہ, سارے مدینہ سب کا ہے, مدینہ سب کا ہے, مدینہ سب کا ہے. چل مدینہ کی بات کرنے کی اجازت تو سب کو ہونی چاہیے اور ہوتی ہوگی ماشاء اللہ.
حج کے اسباب
ہم خود مطلب چل مدینہ کی لائن میں لگے ہوئے کہ آقا بلا لیں, کرم فرما دیں. میں کسی کو روکنے کا مجاز بھی نہیں ہوں نا, نعوذ باللہ, میں نے روکنا بھی کیوں ہے کسی کو.
آئیے اس حوالے سے میرے لیے سنت کا ایک شعر بھی سنتے ہیں.
حج کے
اسباب آقا بنا دو, بنا دو حج کے اسباب آقا بنا دو, مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو آقا, مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو. مزدلفہ فضا اب سنا دو آقا, مزدلفہ فضا اب سنا دو, سنا دو مزدلفہ فضا اب سنا دو. سوئی تقدیر میری جگا دو, جگا دو, سوئی تقدیر میری جگا دو, مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو.
ماشاء اللہ, ہمارے حاجی یافور نے بھی پیغام بھیجا ہے کہ یکم رجب کو یعنی جمعہ کو انشاءاللہ چل مدینہ ایکسپریس مرکز الاولیاء لاہور سے یہ باب المدینہ حاضر ہوگی انشاءاللہ. یہاں مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے حاجی وقار بھی اسلام آباد میں صحافیوں اور مجلس کے ساتھ موجود ہیں چل مدینہ کے, وہ بھی طلبگار ہیں, اور عرض کر رہے ہیں کہ بس امیر اہل سنت کرم فرما دیں اور ہمیں بھی اپنے ساتھ مدینے سفر کروا دیں.
یہ تو میرے کو لگتا ہے کہ مرکز الاولیاء والے چل مدینہ دروازہ کھلوا دیں گے یار, اتنے سارے آ جائیں گے تو میں کیا کروں گا, دھمال کر ڈالیں گے. تو دیکھو کیا ہوتا ہے, چل مدینہ دروازہ تو آج بھی کھل سکتا ہے, لیکن ابھی تک میرے پاس کوئی اس طرح مدنی انعامات کی کارکردگی ما بے قراری ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچی. پچھلی بار اعلان ہوا تھا کہ 500 درخواستیں آئی ہیں شاید, یہ اس طرح 66 والی 72 میں سے 66, لیکن اب وہ مدنی چینل میں اعلان ہوا تھا, مجھے ابھی تک کچھ بھی ایسا کوئی ایک فرد کا بھی کچھ ڈائریکٹ یا مدنی انعامات کے مجلس کے ذریعے ذرائع ہیں ان کے پاس, یہ نہیں کہ مجھ تک پیغام نہیں آ سکتا, یہ تو ذمہ داران جانتے کہ مجھ تک پیغام کس طرح پہنچتا ہے, تو وہ آ سکتا تھا, ابھی تک نہیں آیا. تو ہو سکتا ہے کچے پہنچے ہوں گے, کوئی پاور فل مدنی انعامات کا حامل شاید ابھی تک ملا نہیں ہوگا, جس کو 92 ڈیز ہو گئے ہوں یا سوچکا نہیں پڑا ہوگا, ملے تو ہوں گے. خیر ماشاء اللہ مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کی ہمارے یہاں ایک تعداد ہے اللہ کی رحمت سے.
اب تو اعلان بھی ہو گیا بابا کہ 25 تاریخ سے جو ہے وہ حج کے فارم بھی بھرے جا رہے ہیں.
حج کرو
ہم بےچارے کئی ایسے ہوں گے جن کے پاس مدنی انعامات کا عمل تو ہوگا, لیکن یہ اتنے کتنے پتہ نہیں پونے 6 لاکھ یا 5 لاکھ 70 ہزار, تو یہ آج کل یہ فارم ہمارے یہاں جو بھرے جا رہے ہیں اس کے ہیں, تو یہ اتنی رقم تو یہ غریب بڑے کہاں سے لائیں گے, مالداروں کے پاس مدنی انعامات یہ کہاں سے لائیں گے, جنرل بات کر رہا ہوں. ویسے ہوں گے کوئی کوئی ایسے جن کے پاس مالدار ہونے کے باوجود مدنی انعامات بھی ہوں, لیکن تجربہ یہی ہے کہ مدنی انعامات غریبوں کے پاس زیادہ ہوتے ہیں, مدنی کام کرنے والے غریبوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں. جب تجربہ اس میں اگر کوئی ناراض ہوتا ہو تو آدھی روٹی کم کھائے, یہ نہیں کہوں گا دو روٹی زیادہ کھاؤ, آدھی روٹی بچاؤ کسی غریب کو دے دو, زیادہ کھاؤ گے بیمار پڑو گے تو باقی ڈاکٹر کو بھی پیسے دینے پڑیں گے, تو وہ پیسے بچا کر بھی غریب کو دے دو, دعوت اسلامی کو دے دو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جھوٹ کر کے دیکھا
ماشاءاللہ ہماری رضوی صوبے سے چار ٹرینیں باب المدینہ 7 مارچ کو روانہ ہوں گی، سیرانی، بستامی، سوروردی اور فاروقی، یعنی مدینہ الاولیاء، ملتان، خانپور، خانے وال اور یہ بھاولپور وغیرہ کے جو شہر ہیں. تو ہمارے حاجی اسلم رکن شورا نے پیغام بھیجا ہے کہ تقریباً 4 ٹرینیں یہ ان دنوں میں، رجب کے دنوں میں انشاءاللہ سفر کریں گے، اور اس میں 12 دن اور 1 ماہ کے بھی اسلامی بھائی اس مدنی قافلے میں شامل ہوں گے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ بھی 6 رجب کے دنوں میں آئیں گے. رجب کی تاریخ سب نے بول دو نا، یہ کون سی رجب کی تاریخ کو آ رہے ہیں؟ مرکز الاولیاء کا جو اعلان ہوا تھا، اور یہ خانپور والے
مرکز الاولیاء والے تو یکم رجب کو آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کی بھی تاریخیں یہی ہوں گی کم و بیش.
یکم من ہے
پہلی تاریخ، پہلی رجب کو.
اچھا، پہلی رجب کو. یہ تو چلو بالکل بر وقت آ رہے ہیں، بر وقت ہی آ رہے ہیں سر. تو اس کے علاوہ خانپوری جو ہیں، اگر 6 رجب کے بعد آئیں گے تو ظاہر ہے کہ جو 6 رجب کے 6 دنوں میں مدنی مذاکرے کی بہاریں ہوں گی.
یہ بھی پہلی تاریخ، حاجی اسلم کا میسج ہے، یہ بھی پہلی رجب کو آ رہے ہیں.
کچھ اور ہوگا،
پہلی رجب کو آ رہے ہیں یہ بھی.
الحمدللہ، الحمدللہ. تو اس میں یہ سب چل مدینہ کا مطالبہ کریں گے، سب تو نہیں کریں گے. میرا خیال ہے مدنی انعامات کے تعلق سے ظاہر ہے کہ، لیکن چلو یہ بھی ایک لطف ہوگا، شیطان کی شامت آ جائے گی. اتنے ہزاروں مل کر مدینہ مدینہ کریں گے تو شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، یہ کیا ہو گیا، کیا بات ہے. مدینہ میں کشش ہے یار،
خصوصی اسلام
کسی شہر میں نہیں ہے.
نیپال میں تو بابا خصوصی اسلام بھائی بھی اشارے سے
بھی آئیں گے. جی جی جی، الحمدللہ. ان کے بھی تو کچھ طے ہوا تھا یار، ان کا بیچاروں کا معلم بھی ساتھ ہو جس کے مدنی انعامات ہوں. جیسے محرم اور نامحرم کے مسائل ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں. اکیلا یہ تکلیف میں آ سکتا ہے، دوسروں کو بھی ڈال سکتا ہے نا، سمجھے گا ہی نہیں. جس کو لینگویج اس کی نہیں آتی ہوگی سمجھا نہیں سکے گا اس کو. ماشاء اللہ،
تو معلم انشاءاللہ
استاد پر بھی، معلم پر بھی انفرادی کوشش کر کے مدنی انعامات کا حامل بنائے تو ہو، اور اسباب بھی ہوں. اسباب بھی تو ایک چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہے نا. اب تو اخراجات بھی بڑھ گئے نا، بڑھتے جا رہے ہیں، ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ تعالی جب کرم فرمائے گا تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان فرماتی ہے، جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو میں نے غیب سے آواز سنی تھی کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ولی اللہ اور تاریخ کو دنیا ہوگا. یا رب کریم، جو کوئی رسالہ فیضان سلطان باہو کے 29 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کے دل و دماغ فیضان اولیاء سے مالا مال فرما دے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
مدنی چلا کے ناظرین، آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ الحمدللہ خاص کر مطالعہ جو کیا جا رہا ہے تو اس کی کارکردگی بھی آپ کو سنائی جاتی ہے. تو پچھلے ہفتے جو رسالہ امیر علیہ سنت نے پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اس کا نام تھا میٹھے بول. اور اس کی جو کارکردگی ہمیں ملی ہے، ہمارے وطن پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 5,15,707، 5,15,707. اسلامی بہنوں کی تعداد 3,70,766، 3,70,766. اوورسیز اسلامی بھائی، بیرون ملک اسلامی بھائیوں کی تعداد 47,361، اور اوورسیز اسلامی بہنیں 40,634. یعنی کل تعداد اس بار جو اس رسالے کی ہوئی، پڑھنے والوں کی تعداد وہ 9,74,468 9,74,468 यानी गोया 11 लाख का जो अमीर अल सुन्नत का जो टारगेट दिया है, अमीर अल सुन्नत ने हदफ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरफ पेशकदमी जारी है। और अभी ये जो रिसाला इस हफ्ते को पढ़ना है वो है सुल्तान फैजान सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला ले। ये माशाल्लाह हमारे आशिकान रसूल के हाथों में है और ये रिसाला जरूर हासिल करना चाहिए। वली कामिल की सीरत पर बड़ा ही प्यारा रिसाला ये मकतबतुल मदीना ने शाया किया है अल मदीनतुल इल्मिया के ताउन से। तो इस रिसाले को पढ़ें और फैजान औलिया से दिलो दिमाग माला माल हो। अमीर अल सुन्नत ने दुआएं भी अता फरमाई। मदनी दावत इस्लामी की वेबसाइट के जरिए इसका वॉइस में बोलता रिसाला ये भी मौजूद होता है। आप इसको अपनी गाड़ी में या जो सफर करते हैं वो यूएसबी के जरिए मुख्तलिफ गाड़ियों में भी इसको चला सकते हैं और यूं नेकी की दावत आम करने का सिलसिला हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी बरकतें नसीब फरमाए।
फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम, सुभानल्लाहि रब्बिस समावाती सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने तीन मरतबा पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुभान अल्लाह रब السماوات السبع ورب العرش العظيم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
خوف خدا عشق مصطفى علم و عمل اصلاح معاشرات فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجھے